الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأبرئ الأكماه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت بالسرور معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد فرمایا جا رہا ہے اور مادر ذات اندھے کو اچھا کر دیتا ہوں اور کوڑی کو اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. یہ وہ حصے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے وہ اوصاف عطا فرمائے, وہ معجزات عطا فرمائے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول بنا کر مبعوث فرما. اور پیشتر گزارشات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ حصہ ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے. اور یہاں جو معجزات کا ذکر فرمایا گیا ہے یقیناً یہ بات بڑی واضح ہے کہ جہاں بھی انبیاء اور رسول کے معجزات مخلوق کو نصیب ہوئے وہاں مقصد حق کا ظاہر کرنا, حق کا غالب آنا اور باطل کا زائل ہونا اور باطل کو باطل قرار دینا, یہ وہ حصے ہیں جہاں معجزات کا ظہور ہوتا ہے. آپ جتنے بھی معجزات دیکھتے اور سنتے ہیں قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے ہیں, احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے گئے ہیں, مفسرین کرام نے جمع فرما کر بے شمار حصہ مخلوق تک پہنچانے کا سبب جو ہے وہ تحریروں میں کر دیا ہے, تو جہاں جس معجزے کا آپ جائزہ لیتے ہیں تو اس موقع اور اس کے حالات کو آپ اگر دیکھیں تو احیاء دین کی بات آتی ہے, حق کی سربلندی کی بات آتی ہے. اسی طرح جب بات کرامت کی آتی ہے تو معجزہ اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور اس کا ظہور ہوتا ہے, یعنی خرق عادت جو بالعموم معاملہ نہیں ہوتا اس سے ہٹ کر ایک معاملہ پیش آتا ہے. اور جو حصہ اولیاء اللہ کو نصیب ہوتا ہے کرامت کی صورت میں وہ بطور توارث ہوتا ہے, وہ ان کے وارث کے طور پر اس کا ظہور ہوتا ہے, لیکن اس کا ظہور بھی احیاء دین کے لیے ہوتا ہے, دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے. یہاں عموماً ہم نے یہ دیکھا سنا ہے کہ جہاں کرامات اولیاء کی بات کی جاتی ہے تو اس صفت کا اظہار یا بیان شخصیت کے ساتھ ایسے منسلک کر دیا جاتا ہے کہ اس سے اس شخصیت کو اجاگر کیا جاتا ہے. اور بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جو شاید ان کا کچھ حصہ ہو, ہوا بھی نہ ہو, ظاہری نہ ہوا ہو, لیکن ہم منسلک کر دیتے ہیں اور ہم ایک ایسی شخصیت یا ایسا فرد چاہتے ہیں کہ جو ہمیں قرب الہی کا سبب بنے. اب یہاں بہت بڑی کمزوری ہے اور یہ کمزوری یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور شخص کی تلاش میں ہیں, کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کا احاطہ کرنے کے بجائے کوئی ایسی ذات یا کوئی ایسی شخصیت چاہتے ہیں کہ جو ان کمزوریوں کے تدارک کا سبب ہوتی رہے, بھلا ہم اپنی کمزوریاں کرتے رہیں. یہی حصے تو اگر آپ شرک کے پہلوؤں میں دیکھیں تو جتنے مشرکین ہیں انہوں نے جتنے بت تراش رکھے, آپ عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے مشرکین کو دیکھیں, اللہ کی ذات کو وہ مانتے تھے لیکن ساتھ شرک کرتے تھے اور اپنی اپنی پسند اور اپنی اپنی ضروریات خواہشات کے مطابق بت تراش رکھے تھے, اور یہ گیال اور گمان رکھتے تھے اور یہ یقین رکھتے تھے کہ یہ وہ بت جو میری خواہش ہے اس کی تکمیل کا ذریعہ یہ ہے, اللہ کریم تک رسائی کا ذریعہ یہ ہے, اللہ کریم سے بات منوانے کا ذریعہ یہ ہے. اور اگر اسی پہلو کو اگر ہم ان حصوں سے دیکھیں کہ جہاں ہم نے دین اسلام میں رواجات کا دخل کر دیا ہے تو معاملہ بڑا نازک ہو جاتا ہے, چونکہ وہی خیال آپ ایک شخصیت سے منسلک کریں تو آپ غور فرمائیں نا, پھر اس شخصیت کے اپنے حال جو اس کی کیفیت اور حال ہے اس پر اس کی جواب دہی ہے، لیکن جس نے یہ حصے اس سے منسوب یا مقصود کیے ہیں اس کی جواب دہی تو اس پر آئے گی. تو یہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا کیا ہوگا اور وہ کیا کیا بنی اسرائیل کو ارشاد فرمائیں گے، جو حصے اللہ کریم نے انہیں معجزات کی صورت میں عطا فرمائیں گے، کہ جب وہ اس کا اظہار کریں گے تو جو ان کا کلام ہوگا، تو انہوں نے فرمایا کہ مادر ذات اندھے کو اچھا کر دیتا ہوں، یعنی جسے نظر نہیں آتا. یہ اللہ کریم کی بہت بڑی عطا ہے کہ جہاں کلی طور پر وجود کو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر اللہ جل شانہ نے اس کا ایک ایک جز جو پیدا فرمایا، جو ہمیں عطا فرمایا، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. اس لیے کہ جو دیکھ رہا ہے اسے دیکھنے کی قیمت کا اندازہ نہیں. بینا کو بینائی کا جو نصیب ہونا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے. نابینا سے پوچھے کہ دیکھنا جو ہے اس کی کیا قدر و منزلت. تو وہاں جب بیماریاں پھیلتی تھیں تو جو اطباء علاج کرتے تھے تو اس میں نظر کی کمزوری بھی ہوگی، اسی لیے اس پہلو کو اس درجے پر عطا فرمایا گیا ہے کہ جو مادر ذات اندھے کو اچھا کر دیتا ہے. اس میں وہ ابری الاکماہ، اس میں یہ مفسرین کرام نظر کے مختلف حصے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ معنی بھی اس کا بنتا ہے کہ جو پیدائشی طور پر اندھا ہو. اب نظر کمزور ہو جانا اس کا علاج سمجھ آتا ہے، نظر ہو ہی نہیں تو نظر آنا شروع ہو جائے تو یہ بات عمومی نہیں ہے، یہ بات خصوصی ہو جاتی. تو آپ علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ بھی معجزہ عطا فرمایا کہ مادر ذات اندھے کو اچھا کر دیتا ہوں، جب آپ اس کے لیے دعا فرماتے، آپ اس کو دم فرماتے، جو بھی معاملہ اللہ کے حکم سے آپ اس کے ساتھ فرماتے، تو جسے نظر نہیں آتا وہ دیکھنا شروع کر دیتا. اب اس دیکھنے میں عجیب پہلو، ایسا دیکھنا کہ بندہ حقیقت کو نہ دیکھ سکے تو وہ بھی کیا دیکھنا ہوا. دیکھنا وہ کہ جس سے حقیقت نظر آئے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، ایک نابینا صحابی تشریف لائے، آپ کے پاس سرداران بیٹھے ہیں، آپ نے کوشش فرمائی کہ انہیں دین حق کی دعوت دوں، وہ انکار اور ضد کر رہے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ انہیں کی طرف رکھی تو قرآن کریم کی سورہ نازل ہوگی. اب وہ جو دیکھنے آئے ہیں وہ نور نبوت دیکھنے آئے ہیں، وہ جو دیکھنے آئے ہیں حق دیکھنے آئے ہیں، حضور حق کے حصول کے لیے آئے، دیکھ نہیں سکتے. ان کے اس دیکھنے کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا، میرے حبیب جو حق کا متلاشی ہے آپ نے اس کی طرف کیوں پیٹ مبارک پھیری؟ وہ جن کے لیے آپ کو شان ہے کہ یہ حق تک پہنچیں، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ان کا فیصلہ. تو عجیب بات ہے کہ جب صرف دیکھنے کی بات آتی ہے تو ایمان کے ساتھ جو دیکھنا ہے اس کی وسعت بہت بڑھ جاتی ہے، اور نور ایمان کا جو دیکھنا ہے اسے یہ جو ظاہری نور ہے آنکھوں کا، چونکہ یہ بصیرت نہیں دیتا، بصارت تو ہے، بصیرت جو نصیب ہوتی ہے یہ نور ایمان سے نصیب ہوتی ہے. تو ظاہری پہلوؤں میں یا وجود میں یہ حصہ کہ اسے بینائی اس کی نہ ہو، لیکن نور ایمان نصیب ہو تو بصیرت اس درجے کا دکھاتی ہے کہ جہان فانی پر بست ہوئی آخرت دیکھ رہا ہوتا ہے. تو عجیب معاملے ہیں اور بڑی باریک چیزیں ہیں، اللہ کریم یہ نزاکتیں سمجھنا آسان فرمائے. اور مادر ذات اندھے کو اچھا کر دیتا ہوں، اب جہاں جس مخلوق میں نابینا کو بینائی نصیب ہو رہی ہو تو کیا وہ اتنا بھی غور نہیں کریں گے کہ یہ کیا سبب ہے؟ والابراص، بس کوڑی کو بھی کہتے ہیں، اور بھی دو تین قسمیں ہیں، جو برس کے معنوں میں آتی ہیں، وجود جو ہے وہ سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، سردی گرمی کے اثرات اس پر زیادہ لگتے ہیں. لیکن اب بالعموم جو معنی ہے وہ کوڑھ کا کیا جاتا ہے، اور یہ جتنی بھی دو تین قسمیں یہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور ان سب میں جو زیادہ تکلیف دہ بیماری ہے وہ کوڑھ کی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اس کا بھی علاج فرما دیتے، وہ اخرج الموت باذن اللہ، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا. اب کون سا طبیب یا کون سی طب جو مردے کو زندہ کر دے؟ بیمار کا شفا یاب ہونا اور بات ہے، اور بے جان کا جاندار ہو جانا یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی، چونکہ یہ مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے. اور اللہ قادر مطلق بإذن اللہ، اللہ کریم نے یہ حصہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا فرمایا کہ آپ کی دعا، آپ کا دم اس مردے کو زندہ کرنے کا سبب بنتا. کیسے؟ بإذن اللہ. حقیقتاً وہ جو حکم ہے وہ اللہ جل شانہ کا، قم بإذن اللہ. یہ مختلف جو تفاصیل ہیں اس میں یہ الفاظ مبارک ملتے ہیں. اس سے پہلے حصے میں مٹی سے پرندے کے جہاں ارشاد فرمایا گیا ہے، وہاں بھی جہاں پرندوں کی بات کی گئی ہے وہاں چمگادڑ کی بھی تفاصیل میں تفصیل ملتی ہے کہ آپ نے جو پرندہ بنایا تھا وہ چمگادڑ تھی، لیکن یہ لازم بات ہے. اور یہاں جب بات بیماروں کی اور نابیناؤں کی آتی ہے، پھر یہ حصے جہاں مردوں کو زندہ کرنے کی آتی ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے چار ایسے لوگ جو فوت ہو چکے تھے انہیں زندہ کیا اللہ کے حکم سے. اور ایک اور روایت میں اور ایک اور کتاب کا حوالہ اکرم التفاسیر میں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں حیات الحیوان کا، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ کوئی خاندان ایسا تھا کہ جو حاکم تھا قبیلے کا، اس کے نوجوان کو جو اپنی عزیزداری میں ہی اس کے ساتھ بڑی ہوئی تھی بچی، اس کے ساتھ محبت تھی، تو دونوں کی شادی ہو گئی، بڑی چاہت سے شادی ہوئی اور بڑا کہہ سن کر انہوں نے شادی کی. تو شادی کے کچھ عرصہ بعد وہ خاتون فوت ہو گئی، تو جو خاتون فوت ہو گئی تو اس کا شوہر جو ہے وہ اسی دکھ اور تکلیف میں رہتا اور نیم پاگل سا ہو گیا، مجذوب سا ہو گیا. تو آپ علیہ السلام کا گزر ہوا تو آپ نے اس کو اس حالت میں دیکھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس طرح میری اہلیہ جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے، تو اس کے دکھ میں ہی پھرتا رہتا ہوں، کسی اور کام میں توجہ نہیں بنتی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے قبر دکھاؤ. اس نے قبر کی طرف اشارہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. تو فوراً وہ قبر کھلی اور ایک حبشی بہت بڑے وجود کا کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں، ناک منہ سے آگ نکل رہی تھی. جو ہی وہ کھڑا ہوا اور آپ علیہ السلام کو دیکھا، اس نے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کلمہ پڑھا، آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اسے امن نصیب ہو گیا. تو آپ علیہ السلام کا گزر ہوا تو آپ نے اس کو اس حالت میں دیکھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس طرح میری اہلیہ جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے، تو اس کے دکھ میں ہی پھرتا رہتا ہوں، کسی اور کام میں توجہ نہیں بنتی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے قبر دکھاؤ. اس نے قبر کی طرف اشارہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. تو فوراً وہ قبر کھلی اور ایک حبشی بہت بڑے وجود کا کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں، ناک منہ سے آگ نکل رہی تھی. جو ہی وہ کھڑا ہوا اور آپ علیہ السلام کو دیکھا، اس نے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کلمہ پڑھا، آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اسے امن نصیب ہو گیا. کیونکہ نہیں میں مجھے ہوش نہیں تھا، میں غلطی کر بیٹھا ہوں، یہ نہیں، یہ دوسری قبر ہے. تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا قم بإذن اللہ، تو وہ خاتون زندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی. تو اس نے وہ خوش ہوا، وہ خاتون اس کے ساتھ روانہ ہو گئی. کچھ عرصہ وہ رہے پھر وہ کسی سفر پر چلا گیا، پھر کوئی اور کسی اور قبیلے کا سردار نوجوان جو ہے اس کا گزر ہوا، ان کی ملاقات ہوئی، وہ کچھ وقت رہا ہوگا، تو وہ خاتون جو ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق اس طرح پیدا ہو گیا کہ وہ خاتون اس کے ساتھ روانہ ہوگی اور اپنے شوہر کی غیر حاضری میں وہ اس مرد کے ساتھ چلی گئی۔ وہ واپس آیا تو اسے بتایا گیا کہ کچھ ہی وقت ہوا ہے یا کچھ دن ہوئے ہیں، تمہاری خاتون اس طرح کو بندہ آیا ہے، اس کے ساتھ اس کی ہم کلامی ہوئی تو اس کے ساتھ چلی گئی۔ تو وہ ان کی تلاش میں اس طرف چل پڑا، تو کچھ فاصلے پر کچھ عرصے میں اس نے انہیں ڈھونڈ لیا۔ تو جب اس نے ڈھونڈا اور اس سے بات کی کہ تم میری بیوی ہو اور تم اس کے ساتھ کیسے جا سکتی ہو، تو اس نے کہا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو اس کی خادمہ ہوں، میں تو اس کی کنیز ہوں، تمہارے ساتھ تو میرا کوئی تعلق نہیں۔ اب جب یہ بحث مباحثہ ہو رہا تھا تو وہ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان پر گزر ہوا۔ تو جب ان پر گزر ہوا تو وہ شخص جس کی زوجیت میں وہ پہلے تھی، اس نے آپ علیہ السلام سے یہ بات کی، آپ نے ماجرا پوچھا، اس نے کہا آپ کے اللہ کے حکم سے، آپ کی دعا سے یہ زندہ ہوئی اور آج یہ اس کے ساتھ جا رہی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ میں اس کی کنیز ہوں، کیا آپ شہادت دیتی ہیں کہ یہ اس کی کنیز ہے یا وہ خاتون ہے جو میری بیوی تھی؟ تو آپ علیہ السلام نے اس خاتون سے بات کی کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کہا آپ کو غلطی لگ رہی ہے، میں اس کی کنیز ہوں، میں اس کی بیوی نہیں ہوں جو آپ کے ساتھ دعویٰ کر رہا ہے، جو مجھے لے کر جا رہا ہے، میں تو اس کی کنیز ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر اللہ کے حضور دعا کی اور فرمایا کہ جو کچھ میرے حکم یا میری دعا سے تمہیں نصیب ہوا ہے میں وہ واپس لیتا ہوں۔ جو ہی آپ نے یہ دعا فرمائی اس کی حیات سلب ہو گئی، وہیں وہ مر گئی۔ اب اس کا انکار اللہ کے نبی کو انکار ہے، محض جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ جو ہے یہ بہت بڑی لعنت ہے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دہی دینا بد نصیبی کی علامات بن جاتے ہیں۔ لیکن اس نے انکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کے نبی اور رسول کو انکار کیا جن کی دعا سے اسے حیات ملی تھی۔ اب جب اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے، اسے انکار کر کے کوئی برزخ اتر رہا ہے تو پھر ایمان تو جاتا رہا۔ اسی طرح جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں دیکھتے ہیں، اس میں جو واقعات حیات سے متعلق ملتے ہیں ان میں یہ بھی ملتا ہے کہ جنہیں وہ حیات نصیب، اس میں ایک آپ کے اچھے تعلق اور آپ کی دوستی کے بارے میں ملتا ہے، اسی طرح ایک نوجوان خاتون کے بارے میں ملتا ہے۔ تو جہاں جہاں یہ ملتا ہے ان دو تین حصوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ انہیں زندگی ایسے ملی کہ اس بعد میں شادی ہوئی، صاحب اولاد ہوئے اور دیر تک جیتے رہے۔ لیکن اس پہلے واقعے میں میں دو حصے جب دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اس حیات کو اللہ کریم نے کس درجے کی قوت عطا فرمائی اور کس درجے کی حقیقت عطا فرمائی کہ واپس امتحان گاہ تک رسائی ہے۔ حبشی غلام نے کلمہ پڑھا اور اس کلمے کے جو اثرات ہیں وہ مرتب، اس خاتون نے جو حیات نصیب ہوئی اس حیات پر اس نے اللہ کے رسول کا انکار کیا تو انکار کے ساتھ پھر دوبارہ برزخ میں منتقل ہوئی، اس درجے کی حیات نصیب ہوئی۔ کتنی بڑی یہ کر کے عادت بات ہے، کافر روئیں گے چیخیں گے قیامت کے دن کہ یا اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ایک موقع ہمیں اور دے دے، کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ ہم پلٹ جائیں۔ قرآن کریم میں مختلف پہلو بھی ہیں، آیات میں بیان فرمایا جائے گا موقع نہیں۔ اب قیامت سے پہلے حیات برزخ میں اللہ کا نبی اور رسول قم باذن اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ جہاں دوبارہ جی اٹھنے کا انکار ہے، قیامت کا انکار ہے، آخرت کا انکار ہے، جزا و سزا کا انکار، انہیں کے سامنے انہیں کے دفنائے گئے مردے جنہیں وہ ہڈیاں اور مٹی خیال کرتے ہیں وہی واپس سلامت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا معجزہ ہے، یہ کسی جادو یا کسی طب کی دسترس میں ہے ہی نہیں، یہ صرف ایک حصہ باذن اللہ، یہ اللہ کریم کا حکم ہی ہو سکتا ہے قادر مطلق کا، وگرنہ یہ ظاہری اسباب ہیں ان میں ممکن نہیں۔ اب یہ بھی آپ علیہ السلام کو اللہ کریم نے عطا فرمایا، مردوں کو زندہ کر دیتا۔ اب جتنا بڑا علاج کر لیں، بیمار کا شفا یاب ہونا اور مردہ کا زندہ ہونا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور تم کو بتا دیتا ہوں جو کچھ تم نے کھایا اور جو کچھ گھروں میں ذخیرہ کر رکھا ہے. طبیب کو جب نبض دکھائی جاتی ہے تو وہ موسم کو اور موسمی پھلوں اور سبزیوں کو جانتے ہوئے اور پھر جو وجود کی کیفیت ہے اس کے اندازے سے یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ نے کل کیا کھایا ہے، یا پیشتر اس نبض کے آپ نے کیا کھایا ہے، یا ان دنوں میں کیا کھا رہے ہیں، ایک اندازہ وہ بیان کرتا ہے. اس میں نبض کی جو کیفیت ہے وہ بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، موسم کے حوالے سے اسے معلوم ہے، پھر جو پھل یا سبزیاں ہیں ان کے اثرات کیا ہیں، ان کے کھانے سے وجود پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے، یہ سارا اس کا علم ہے. لیکن اس علم سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا کھایا. اب کھانے کا تو اندازہ ہو سکتا ہے نبض دیکھنے سے، اور بغیر نبض دیکھے یہ ممکن نہیں ہے کہ کیا کھایا ہے اور گھر کیا بچا کر رکھا ہے. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. یہاں جو ہے طب گنگ ہو جاتی ہے، طب کی دسترسی نہیں ہے. یہ بڑے بڑے طبیب ہوئے ہیں، سلاطین کی جو مسلمان سلاطین کی اطباء کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ جہاں خواتین خانہ کا نبض دیکھنا ہوتا تھا تو پردے کا بھی استعمال کرنا ہوتا تھا، تو بازو کے ساتھ دھاگا باندھ کر پردے کے پیچھے بیٹھی خاتون کے بازو سے دھاگا باندھ کر اس دھاگے کی جو وجود کے ساتھ مس ہونا ہے اور جو نبض چل رہی ہے اس دھڑکن کو اس دھاگے سے محسوس کر کے جو نواز ہیں وہ تشخیص کیا کرتے تھے. یہ بھی اور تاریخ کا حصہ ہے، اور یہاں خاص کر کے برصغیر کی تاریخ کا حصہ ہے. ایسے ایسے منجے ہوئے نواز ہوئے ہیں، اس دھاگے سے وہ کیفیت وجود کی بھانپ لیتے تھے اور علاج کرتے تھے. اس درجے کا یہ ہنر. اب اکثر یہ ہوا ہے کہ دنیا کے حالات میں جہاں اختیار ہے اس اختیار کی مرضی ہے کہ وہ کس شے کو دنیا میں چلنے دے اور کس شے کو جو ہے وہ دنیا سے روکنے کا سبب کرتی رہے. جو دنیاوی حصے اختیار کے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اب ایلوپیتھی کو عام کیا گیا ہے، اب اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے علاج کیوں کیا جا رہا ہے. ہم سارے دوا لیتے ہیں، بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، لیکن وہ جو محرکات ہیں اس میں اگر آپ تجزیہ کریں تو یہ بہت بڑا کاروبار ہے، جہاں علاج کی نقطہ نظر میں علاج بھی کیا جاتا ہے اور علاج میں ہی کوئی ایسا نظم کر دیا جاتا ہے کہ کسی اور دوا کی بھی ضرورت محسوس ہو جائے. لیکن جب طب کی تحقیق آپ کرتے ہیں تو طب میں علاج اس سے بہتر تھا، کیوں نہیں رہا نالائق. ہم جب یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہی حصے جو ہیں یہ میری وراثت میں جائیں، ضروری نہیں ہے کہ وارث اس درجے کا لائق ہو کہ وہ خصوصیات حاصل کر سکے یا اس درجے کا علم حاصل کر سکے جو انسان کو خود حاصل ہے. ضروری نہیں ہے کہ باپ جتنا زیرک ہے بیٹا بھی اتنا ہی زیرک. تو ایک حصہ تو یہاں اس حصے میں آ کر رکا کہ جہاں وارث نالائق تھے وہ علم جاتا رہا. دوسرا حصہ عجیب مزاج ہے کہ جب یہ ایمانی کیفیت مضبوط نہ ہو تو بندہ انانیت میں داخل ہو جاتا ہے. وہ یہ خیال کرتا ہے جو کچھ میں جانتا ہوں یہ میری ہی آلیت ہو، کوئی اور دوسرا نہ جان پائے، میرے مقابل نہ آئے. اب اس بات کو تو یقین کوئی نہیں کہ سانس جو آیا ہے یہ خارج ہو تو ساتھ روح بھی قبض ہو جائے یا روح باقی رہے. تو یہ تو کوئی نہیں مانتا کہ میں کل مر جاؤں گا. تو ایسا بھی بے شمار علم جو ہے وہ دفن ہو گیا کہ جہاں کہ بتا لیتے ہیں، سکھا لیتے ہیں، یہ راز کی باتیں ہیں، راز رہنی چاہیے، وہ راز برزخ میں لے گئے. تو بہت بڑا نقصان جو ہے اس طرح بھی طب کا ہوا، اسے وہ حکومتی سطح کی جو توجہ بھی نہ رہی، اور اطباء جو ہیں ان سے وراثت کی کمزوری یا ذات کی جو ایک انفرادی حیثیت کا قائم رکھنا، یہ علم جو ہے معدوم ہوتا چلا گیا. لیکن اس سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ میں طریقہ علاج کی مخالفت یا طریقہ علاج کی حمایت کر رہا ہوں. میں ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں. ہر جگہ پر کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے نایاب ہوتے ہیں اور کچھ ایسے حصے ہوتے ہیں جن میں علاج بڑا کمزور رہتا ہے. تو جب بات زندہ اور مردے کی آئے یا بات وجودی انسانی سے متعلق اس کی خوراک کے کیا اس نے کھایا ہے اور صرف کھایا نہیں گھر میں کیا کچھ ذخیرہ ہے اس تک کا بیان تو یہ عمومی بات نہیں ہے. اور تم کو بتا دیتا ہوں جو کچھ تم نے کھایا اور جو کچھ گھروں میں ذخیرہ کر رکھا ہے. اِنَّا فِي ذَلَكَ لَآيَاتٍ لَكُمْ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. یقیناً اس میں تمہارے لیے بہت بڑی دلیل ہے اگر تم صاحب ایمان ہو. اگر تم صاحب ان کن تم مؤمنین, مؤمنین میں سے ہونا. اب یہ توجہ اس درجے کی مبذول کرا دیتی ہیں یہ خرقِ عادت جو معاملات ہیں کہ یہ عمومی نہیں رہتے. اب پھر اس کا اختیار ہے, اپنی ضد اور اناد پر اڑتا ہے, اڑ کے انکار کرتا ہے, یا حقیقت کو جانتے ہوئے اقرار کے معنوں میں داخل ہوتا ہے اور نوری ایمان نصیب ہوتا ہے. اللہ کریم نے کسی کو مجبور نہیں فرمایا ہر دو پہلو میں. کوئی ایمان لا رہا ہے تو اللہ کریم نے مجبور نہیں فرمایا اسے کہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ, اور اسی طرح کوئی صاحب ایمان ہے تو اللہ کریم نے اسے مجبور نہیں فرمایا کہ اسے ایمان جاتا رہے. وہ غفور الرحیم بہانوں سے عطا فرماتا ہے. اس نے تو پیدا اپنی عبادت کو فرمایا جسے ہر مخلوق عبادت کر رہی ہے اور عبادت کو شرف سمجھ رہی ہے. اسے کیا ضرورت رکوع سجود کی کوئی اور مخلوق ہو, چونکہ اس مخلوق کا ہونا بھی اس کے دست قدرت میں. ہم معاونت میں یا اپنی ضروریات کی تکمیل میں جو حصے طلب کرتے ہیں وہ ہمارے اس درجے کے اختیار میں نہیں ہوتے کہ ان کا ہونا ہمارے سبب ہے. لیکن کتنا ہم چاہ رہے ہیں وہ تو قادر مطلق ہے, ایک مخلوق نہیں. اس نے تو ہونا فرمانا ہے, کن فیکون, اتنی ساری بات اسے جو پسند ہے. اس سارے کے باوجود قرآن و احادیث کو آپ مطالعہ فرمائیں, تفاسیر سے استفادہ کریں, شرح دیکھیں احادیث مبارکہ کی, بڑی بات واضح جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر پہلو سے خیر عطا فرماتا ہے. یہ اس کی شان ہے. بڑا واضح قرآن بیان فرماتا ہے کہ اس نے رحمت کو لازم فرمایا ہے, وسعت دی ہے. اب جو جو جیسے جیسے کر رہا ہے ویسے نتائج پائے گا. یہیں سے ابتدا ہے, غلطی ایمان سے دور لے جائے گی, نیکی ورا تقوی ایمان اور ایمان کی مضبوطی کی طرف لے جائے گی. بڑی سادہ سی بات. اپنا فیصلہ جو اختیار کرتا ہے, اب یہ بھی تو اس کا کرم ہے کہ اتنے معجزات دکھا رہا ہے. وہ جسے وہ خاک جان چکے ہیں وہ کھڑے ہو کر کلمہ پڑھ رہے ہیں, اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ اور جو اللہ کا نبی اور رسول حق بیان فرما رہا ہے اسے ان سے شکریہ کی بھی کوئی نہیں ضرورت کہ وہ اس کے شکر گزار ہوں. وہ تو یہ بھی دعویٰ نہیں فرما رہے. انبیاء علیہ السلام کے اجر سے متعلق قرآن کریم میں بڑا واضح بیان فرما دیا کہ وہ مخلوق کو جہاں دعوت حق عطا فرماتے تھے وہیں انہیں یہ بھی مطلع فرما دیتے تھے کہ ہمیں اجر اللہ سے نصیب ہو. مخلوق سے تو وہ احتیاج رکھتے ہی نہیں تھے. تو یہاں جب بات آئی کہ یہ سارے معجزات جو انہیں نصیب ہوں گے اور وہ عطا فرمائیں گے بنی اسرائیل کو, تو پھر آخری حصے میں اس میں تمہارے لیے بڑی دلیل ہے, ان کن تم مؤمنین, اگر تم صاحب ایمان. میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا ہوں بینائی بہت بڑی بات ہے, تو وہ بصارت کا سبب ہے, لیکن نور ایمان بصیرت کا سبب ہے. اور بصیرت بہت بڑی اللہ کی عطا، اس کا کرم ہے کہ بصیرت نصیب ہو. تو جب ہم اپنے معاملات میں اور اپنے حصوں میں دیکھتے ہیں اللہ کے نبی اور رسول، انہیں جو کچھ عطا ہوا ہے، جب عطا ہوا ہے احیاء دین کے لیے ہوا ہے، دین کی سربلندی کے لیے ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں قرآن کریم بہت بڑا معجزہ ہے، اس پر تحقیقات آج تک ہو رہی ہیں. حتمی تحقیق کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ اس میں علم کے خزانے ہم نے سارے حاصل کر لیے. اس لیے یہ کسی ایک خاص وقت یا خاص قوم کو مخاطب نہیں فرمایا گیا. جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس وقت یہ جو عربی اور عجمی کی بات ہے، جانتے ہیں بھلا کیوں ہے یہ عربی اور عجمی؟ گونگا کیوں کہتے ہیں، بے زبان کیوں کہتے ہیں عرب، اس وقت عرب لوگ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے اتنی فصیح و بلیغ زبان اور اس درجے پر اس پر گرفت تھی. وہ نہیں کہ جو بڑے پڑھے لکھے تھے، وہ جو مال مویشی چرایا کرتے تھے، وہ جو جنگلوں میں رہتے تھے، جن کی زندگی بدوی تھی اور کوئی ایسا حصہ جس پر وہ تعلیم و تربیت کی بات آئے نہیں تھا، لیکن ان کے اپنا جو کلام تھا، اپنا خاندان جا تھا، اپنے بڑوں اور چھوٹوں کے مابین جو گفتگو تھی، وہ اس درجے کی تھی کہ وہ صاحب زبان اپنے آپ کو کہتے تھے، اور غیر عرب جو ہیں انہیں عجم اس لیے کہتے تھے کہ ان کی تو زبان ہی نہیں. اتنی وسعت تھی. آپ کتنی ہی واقعات سیرت پاک میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ جہاں قرآن کریم کی تلاوت پر سننے والا ششدر رہ گیا اور حیران ہو گیا کہ یہ کلام کس کا ہے؟ کیوں؟ ہماری تو زبان عربی نہ رہی، ہم جو عرب تھے ہماری زبان بھی ہماری اس مرور زمانہ میں اس طرح کہ وہاں کے حالات جہاں کے رہائشی ہیں اس طرح ہو گئی، واپس علم یا تربیت ہماری اس درجے کی نہ رہی، ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم اس وسعت کو نہیں سمجھ پا رہے. بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. اب یہ تو لفظی ترجمہ ہے، اس کا استعمال کہاں آیا ہے، اس میں قدرت کا کتنا اظہار ہے، اور کس کس جگہ کیسے کیسے استعمال ہوا ہے. اب یہ وہ جو صاحب زبان، جسے مادری زبان نہیں کہتے، وہ باریکیاں سمجھتا ہے. اب ہم جو پنجابی بولتے ہیں اس کے زیر زبر پیش سے اس فکرے کا مطلب ہی نہیں بدلتا، اس مطلب کے ساتھ وہ کیفیت داخل ہو جاتی ہے جس کیفیت پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں. اب یہ باریکیاں صاحب زبان یا اس درجے کا اس زبان سے شناسا ہونا کہ جیسے صاحب زبان ہو، تو یہ حقیقت ہمیں سمجھ آئے کہ قرآن کریم کی آیات جو ہیں یہ کتنی مضبوط ہیں. قل ہو اللہ احد. اب میں نے واحد تو سنا پڑھا ہر جگہ، احد کا اس کیفیت میں بیان فرمانا حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکرم التفاسیر میں لکھا کہ احد وہ عقائد جو کسی درجے میں کسی پہلو میں منقسم ہو ہی نہیں سکتی. واحد، یہ انگلی واحد ہے، لیکن اس واحد کے اندر اتنی تقسیم ہے کہ اس کا چمڑا ہے، اس کا گوشت ہے، اس کے پٹھے ہیں، اس کی ہڈیاں ہیں، اس کے خون ہیں، ان خون کے اپنے خلیے ہیں، یعنی کتنی جزیات ہو. تو یہ واحد تو ہے لیکن واحد رہی نہیں. تو احد، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عربی میں جب لفظ احد آ جائے تو وہ کسی درجے کسی پہلو میں بھی منقسم ہو ہی نہیں سکتا، ایک ہی رہتا. ہم جہاں ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ واحد لکھا ہوا ہے، احد وہ فرماتے ہیں احد، لفظ احد جو ہے یہ ایسی اکائی ہے جسے کسی پہلو سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، تقسیم ہو نہیں سکتی، اس میں تقسیم ہے نہیں. اب بندہ اس درجے کا علم کہ اس زبان کو جان سکے، پھر اسے سمجھ آئے کہ قرآن کریم جو ہے یہ کتنا وسیع ہے. وہ جنہیں زوم تھا اپنی زبان دانی کا، ان کی زبانیں کیوں گنگ ہو گئیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے. اللہ کریم ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے. تو ان کن تم مؤمنین, اگر تم صاحب ایمان ہو. یہ ایسا فرمان ہے کہ آج ہم اس پر گفتگو کرنا ہمیں نصیب ہو رہا ہے تو بھی یہی معاملہ ہے. ہمیں اس نور ایمان کا صرف ماننا نہیں, اس پر قائم رہنا ہے. یہ اللہ نصیب فرمائے. یقیناً حدیث شریف میں ہے کہ بندے کا جو قلب ہے اللہ کی اس طرح چٹکی میں جیسے چاہے پھیر دے. یہ اختیار کا فرمایا جا رہا ہے. لیکن جو حالات قرآن و حدیث بیان فرماتی ہیں اسے دیکھیں, انسان کے اپنے اعمال ہیں اس کے نتائج اسے بھگتنا پڑتے. اس سارے کے باوجود وہ قادر مطلق ہے, ہدایت عطا فرما دے, حفاظت عطا فرما دے, استقامت عطا فرما دے. یہ اس کا کرم ہے اور وہ غفور الرحیم ہے, بہانوں سے معاف فرماتے ہیں. ہم تو اپنے اللہ کے حضور ہمیشہ دست بستہ یہی اقرار کرتے ہیں کہ اپنی کمزوری اور کامیابی وہ ساری ہماری ہے. عطا کے پہلو بار لا سارے کے سارے تیرے ہیں. اپنے در سے ہما وقت بے رحمت عطا فرما, عافیت عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.